सनीचर 28 मार्च के सैरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। सऊदी अरब और इत्तेहादियों की लश्करकशी से बचने के लिए यमन में महसूर पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। क्या पाकिस्तान ने अक़वामे मुत्तहिदा या पड़ोसी ममालिक से मदद मांगी? दफ्तर खारजा की तर्जुमान।
हमें सबसे ज्यादा फिजिबल ऑप्शन यही लगी कि उनको हुदैदा की साइड से ले जाया जाए और वहाँ पे अपने BIA की फ्लाइट पे वापस लाया जाए।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ममालिक की जानिब से यमन में हौसी बागियों के खिलाफ फिजाई बमबारी के बाद वहां महसूर पाकिस्तानियों के इनखला की कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान के सरकारी TV PTV ने मुल्क की कौमी फिजाई कंपनी PIA के तर्जुमान के हवाले से बताया है कि यमन में फंसे इन पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए खसूसी परवास कल रवाना होगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब की मीडिया का कहना है कि यमन के जनूब में वाक़ अदन की बंदरगाह से दर्जनों सऊदी बाशिंदों समेत दीगर गैर मुल्की सिफारतकारों को निकाल लिया गया है। उधर मिस्र में होने वाले अरब लीग के सरबराही इजलास में यमन के सदर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी ने अपने मुल्क में हौसी बागियों के हथियार डालने तक उनके खिलाफ अस्करी मुहिम जारी रखने का मुतालबा किया है। तफसील के साथ मासूमा मलिक।
मिस्र में जारी दो रोज़ा अरब लीग के इजलास के पहले दिन यमन का बहरान ही बड़ा मौजू रहा। तीन रोज़ कबल ही मुल्क से फरार होकर सऊदी अरब में पनाह लेने वाले यमनी सदर ने शर्मुल शेख में जारी इजलास से खिताब में कहा कि ये बागी ईरान के पिट्ठू हैं। यमनी सदर का कहना था कि शिया बागियों के खिलाफ जंग उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि वो हथियार नहीं डाल देते। इजलास के दौरान मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी ने खत्ते को दरपेश खतरात के पेश नज़र अरब लीग के तहत मुश्तरका फौज के क़याम पर जोर दिया। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने यमन के जुनूबी शहर अदन से अपने और दीगर दर्जनों सिफारतकारों को निकाल लिया है।
फ्रांस में जर्मन मुसाफिर तैयारे को मुमकिन तौर पर जानबूझकर तबाह करने वाले मुआविन पायलट की साबिका गर्लफ्रेंड ने इंकशाफ किया है कि एंड्रियास ल्यूबिट्स ने उन्हें कहा था कि एक दिन वो कुछ ऐसा करेंगे कि सब उनका नाम जान लेंगे। जर्मन अखबार बिल्ड के सहाफी ने उनका ये इंटरव्यू लिया, जिन्होंने BBC से बात करते हुए बताया। ल्यूबिट्स हमेशा ये जुमला दोहराते रहते थे कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सारा निज़ाम तब्दील हो जाएगा और हर कोई मेरा नाम जानेगा और मुझे याद करेगा। एक साल पहले उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया लेकिन वो समझ नहीं पाई। ताहम ये चौंका देने वाली खबर सुनने के बावजूद जानती थी कि इन बातों का क्या मतलब था। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में 2 साल कबल अगवा की जाने वाली 2 चेक सयाह खवातीन को आज़ाद कर दिया गया है। चेक वजीर आजम ने तस्दीक की है कि ये दोनों नौजवान खवातीन वापस मुल्क पहुंच गई हैं और उनकी रिहाई एक तुर्क इमदादी इदारे की मदद से अमल में आई है। इन दोनों खवातीन को मार्च सन 2013 में बलूचिस्तान में एक बस में सफर के दौरान अगवा किया गया था। नाइजीरिया में आज सदारती इंतखाब के मौके पर इंतजामी ताखीर और तशद्दुद के मुख्तलिफ वाकयात के बावजूद अवाम की एक बड़ी तादाद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। नाइजीरिया में BBC के नामनिगार का कहना है कि नए बायोमेट्रिक वोटर कार्ड रीडर्स की वजह से चंद मसाइल सामने आए हैं। वाज़ेह है कि सन 1999 में फौजी हुकूमत के खात्मे के बाद होने वाले इस सदारती इंतखाब में उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। मुल्क के मौजूदा सद गुडलक जोनाथन को साबिक फौजी हुक्मरान मोहम्मदो बुहारी की जानब से सख्त चैलेंज का सामना है। शाम के जंगजू बागियों ने दिलीप शहर के बेशतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। इतलात हैं कि अलकायदा से मुंसलिक शिदत पसंद ग्रोह अल नुसरा फ्रंट समेत दीगर शिदत पसंद धड़ों ने इलाके से हुकूमती फोर्सेस को पीछे धकेल दिया है। इदलीब एक बड़ा शहर और एक सूबाई दारुलहुकूमत भी है। BBC के नामा निगारों का कहना है कि अगर ये शहर मुकम्मल तौर पर बागियों के हाथों में चला जाता है तो ये हुकूमत के लिए एक शर्मनाक शिकस्त होगी। सोमाली फौज ने मोगदेशु के मकामी होटल में शिदत पसंदों के हमले के बाद होटल का कब्जा वापस हासिल कर लिया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि जंगजू ग्रुप अलशबाब की जानिब से हमले के बाद 12 घंटे तक फौज ने कार्रवाई की। मक्का मुकरमा नामी इस होटल में बम हमले, फायरिंग और फौज की कार्रवाई में 9 हलाकतों की तस्दीक हुई है। मगरबी अफ्रीका के मुल्क लाइबेरिया के हुकाम का कहना है कि बोला से मुतासर आखिरी मरीज भी इंतकाल कर गया है। उनका कहना है कि उनके पास मजीद कोई तस्दीक शुदा केस मौजूद नहीं है, हालांकि मुख्तलिफ अफराद को निगरानी में रखा गया है। 6 हफ्तों तक इबोला का एक भी केस सामने न आने की सूरत में लाइबेरिया को इबोला से पाक करार दिया जा सकता है। کینیا کے صدر یوہورو کینیاتا نے اپنی کابینہ کے 4 سیکرٹریز اور دیگر 12 اعلی حکومتی اہلکاروں کو بدعنوانی کی تحقیقات میں تاخیر پر معطل کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بدعنوانی کے ان اسکینڈلز میں وزارت ٹرانسپورٹ، توانائی، محنت اور زراعت ملوث ہیں۔ اور روس اور نیدرلینڈ کا کہنا ہے کہ وہ چین کے ترقیاتی بینک میں شامل ہوں گے۔ بیجنگ کی جانب سے اٹھایا جانے والا یہ قدم چین کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دی لا از ایفیکٹیو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ منگل کو جرمن ونگز کا جو مسافر طیارہ بارسلونا سے جرمنی جاتے ہوئے فرانس کے پہاڑی سلسلے پر گر کر تباہ ہوا تھا، اس کی تباہی کا بظاہر ذمہ دار حکام اب تک اس پائلٹ کو ٹھہرا رہے ہیں جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس نے خودکشی کے لیے اپنے ساتھ 150 افراد کی جان بھی لے لی۔ مگر کیا کوئی جانتا ہے کہ موت کے سفر سے قبل اس کو پائلٹ نے اپنی سابقہ محبوبہ سے کیا کہا تھا؟ جاننے کے لیے آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ مگر ہم آج آپ کو سیربین میں پہلے لے چلتے ہیں یمن، جہاں سعودی عرب اور اتحادی فوجیوں کی فوجی کارروائی، لشکر کشی اور بمباری سے بچنے کے لیے یمن میں پھنسے پاکستانیوں کا انخلا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ یمن میں محصور اپنے شہریوں کے بحفاظت انخلا کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ انہیں یمن ہی میں کسی دوسرے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے، جبکہ پاکستانی سفارتخانہ اس سلسلے میں بھی اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ذرا دیر قبل پاکستان میں دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا،
پاکستان نے یمن میں محصور پاکستانیوں کی واپسی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی ہدایت پر پاکستانی ایئر لائن پی آئی اے کے 2 طیارے کل یمن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ سنا میں پھنسے 500 سے زیادہ پاکستانی حدیدہ روانہ ہو گئے ہیں۔
پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق دارالحکومت سنا سے 40 گاڑیوں پر مشتمل ایک قافلہ حدیدہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس قافلے میں عام شہری اور سفارتی اہلکار دونوں موجود ہیں۔ یمن میں سفارتی حکام نے دیگر شہروں میں رہنے والے پاکستانیوں کو بھی سنا سے 6 گھنٹے کی مسافت پر واقع شہر حدیدہ پہنچنے کو کہا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی شہریوں اور سفارت خانے کے عملے کے یمن سے فوری انخلا کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیان کے مطابق پاکستانیوں کو یمن میں قدرے محفوظ شہروں میں منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں سے انہیں پی آئی اے کی پروازوں کے ذریعے واپس لایا جائے گا۔ ادھر سعودی عرب نے یمن کے جنوبی شہر عدن سے درجنوں سعودی باشندوں سمیت اپنے اور دیگر ممالک کے سفارتی عملے کو بحری جہازوں کے ذریعے نکال لیا ہے۔
اس وقت بھی یمن کے شہر عدن میں کچھ دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جہاں صدر عبدالربو منصور ہادی نے دارالحکومت سنا کا کنٹرول باغیوں کے پاس جانے کے بعد پناہ لی تھی اور یہیں سے اپنا اقتدار سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن باغیوں کی عدن کی جانب پیش قدمی نے انہیں یہاں سے فرار ہو کر سعودی عرب میں پناہ لینے اور فوجی مدد مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری جانب آج یمن کے صدر عبدالربو منصور ہادی نے مصر میں عرب لیگ کے 2 روزہ اجلاس میں بھی شرکت کی۔ اجلاس کے پہلے روز یمن ہی موضوع بحث رہا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں صدر ہادی نے ایران پر حوثی باغیوں کی پشت پناہی کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ باغی ایران کی کٹ پتلیاں ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فوجی مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ملک میں مسلمان شیعہ باغی مکمل طور پر ہتھیار نہیں ڈال دیتے۔ اس سے قبل یمن کے وزیر خارجہ ریاض یاسین نے کہا تھا کہ ابھی بھی حوثی باغیوں سے مذاکرات ممکن ہیں۔
هناك فرصة دائما لذلك نحن دائما
بات چیت کا امکان ہمیشہ سے موجود ہے۔ ہم نے بات چیت کی ضرورت پر زور دیا تھا اور اب بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ایسے مذاکرات ہوں جو صدر اور ریاست کی قانونی حیثیت کے اصول کے تحت ہوں، نہ کہ ایسے ملیشیاؤں اور بغاوت کو جائز قرار دے کر جنہوں نے ریاست کی تمام صلاحیتوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور ملک کو ایرانی کنٹرول میں دینے کے لیے ہر شے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔
اليمن الى ایران۔
یمن میں اس وقت مشترکہ عرب فورس سعودی عرب کی قیادت میں باغیوں کے خلاف فضائی حملے کر رہی ہے۔ اتحادی افواج نے گزشتہ شب یمن میں تیسرا فضائی حملہ کیا تھا اور دارالحکومت صنعاء کا ہوائی اڈہ بھی ان حملوں کی زد میں آیا۔ دوسری جانب عدن میں کچھ دیر قبل شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور آسمان پر بلند ہوتے شعلے اور دھواں دکھائی دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق دھماکوں کی یہ آوازیں اسلحہ ڈپو سے آئیں، لیکن ابھی ان دھماکوں کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔
یمن کی تازہ صورتحال آپ نے معصومہ ملک سے سنی۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، اس سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ ہم آپ کو تسنیم اسلم کا موقف سنوا رہے ہیں جو کہ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ یمن میں محصور اپنے شہریوں کی بحفاظت انخلا کے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ یمن میں پاکستانی سفارت خانے کی کوشش یہ ہے کہ جنگ زدہ علاقوں سے پاکستانیوں کو فی الوقت یمن ہی میں کسی دوسرے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے، اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے جو کچھ کوششیں کی ہیں وہ جاننے کے لیے میں نے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم سے ذرا دیر پہلے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کیا کوششیں کی
ہیں۔ ان کو میسج بھیج دیا گیا ہے، ان کو ایک جگہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک کانوائے 500 لوگوں کی آلریڈی حدیدہ کی طرف نکل رہی ہے، اور پی آئی اے کی دو جہاز جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ فلائٹس وہاں سے لے کے آئیں گے، جس میں اگلے ہوپفلی ہماری امید ہے انشاءاللہ اگلے 3 دن کے اندر اندر سارے پاکستانیوں کو ایویکیویٹ کر دیا جائے گا۔
تسنیم اسلم صاحبہ، کہ یہ سارے پاکستانی ایک ہی جگہ پر ہیں یا یمن میں مختلف مقامات؟
نہیں، وہ ڈیفرنٹ جگہ ہیں، ان کو صنعاء میں جمع کیا جا رہا ہے۔
صنعاء میں جمع کیا جا رہا ہے، اور کیا اندازہ ان کی کیا تعداد ہوگی؟
میرے پاس فگر نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل 3,000 کے قریب پاکستانی تھے۔ ابھی یہ ڈٹرمن کرنا کہ ہماری پہلی ایڈوائزری جب ایشو ہوئی تھی کوئی 2.5 مہینے پہلے، اس کے بعد کتنے لوگ نکل گئے ہیں، لیکن ایمبسی ہر طرف کانٹیکٹ کر رہی ہے پاکستانیوں کو اور ان کو جمع کیا جا رہا ہے۔
جو پاکستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے وہ صرف اپنے طور پر کر رہی ہے یا یمن میں بھی موجود؟
نہیں، ہم یہ ہمارا اپنا نیشنل ایفرٹ ہے، اور اس میں ظاہر ہے پہلے ہم نے یو این سے ہی بات کی تھی، دوسرے پڑوسی ممالک سے ہی بات کی تھی کہ اگر ہو سکے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ فیزیبل آپشن یہی لگی کہ ان کو حدیدہ کی سائٹ سے لے جایا جائے اور وہاں پہ اپنے پی آئی اے کی فلائٹس پہ واپس لائے جائے۔
اور ابھی تک کسی پاکستانی کے زخمی ہونے کی تو اطلاع نہیں ملی ہے؟
شکر ہے ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم، ان سے گفتگو کے بعد یہ جاننے کے لیے کہ وہ والدین یا اہل خانہ جن کے بچے یا گھر کے دیگر افراد جنگ زدہ یمن کے اس جب شہر میں محصور ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے ذرا دیر قبل ایسے ہی ایک والد طاہر حسن سے بات کی جن کی صاحبزادی ردا اور ان کے شوہر اب یمن میں دارالحکومت صنعاء سے زیادہ محفوظ سمجھے جانے والے قریبی شہر حدیدہ کی سمت سفر کر رہے ہیں۔ طاہر حسن نے مجھے بتایا،
میں رابطے میں ہوں اپنی بیٹی سے، اور وہ پاکستانی اسکول پہنچ گئے تھے بچے میرے دونوں، ردا اور ان کے شوہر، اور وہاں سے اب جو رابطہ ہوا ہے بسوں میں روانہ ہوئے ہیں، کوئی ایک قریب شہر ہے جہاں سے پاکستانی حکومت جہاز بھیج کے مینیج کر رہی ہے۔ بس ہمارے پاس اتنی اطلاع ہے، آگے کس طرح ہو رہا ہے کوئی اطلاع نہیں ہے۔
یہ بھی نہیں پتا طاہر صاحب کہ پاکستانی حکام ان سے رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں، کچھ اس قسم کے معاملے؟
ایکچولی جو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں وزارت خارجہ کی کہ ہم یہاں سے وہ سول ایویشن سے رابطے کر رہے ہیں، کلیئرنس وغیرہ، ٹی وی سے جو بھی خبر آ رہی ہے اسی پہ ریلائے کر رہے ہیں ہم، مگر ڈائریکٹلی میرے فون کا رابطہ ہے بچوں سے، دونوں سے ہے۔
آپ کی اپنے بچوں سے آخری بار کب بات ہوئی تھی؟
ابھی میری 10 منٹ پہلے ہوئی ہے۔
اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک جو صورتحال ہے وہاں جنگ کے اثرات جہاں وہ تھے نہیں پہنچ سکے؟
ہاں نہیں، وہ بسوں میں بیٹھ گئے ہیں اور روانہ ہو رہے ہیں وہاں سے۔
کہاں جا رہے ہیں کچھ بتایا تھا انہوں نے؟
وہ حدیدہ کوئی شہر ہے، اس میں جانے کا پروگرام ہے، 4 گھنٹے کا سفر ہے۔
اور کتنے اور پاکستانی ان کے ساتھ ہیں، کچھ انہوں نے تفصیل دی؟
تقریباً 12-13 وینز ہیں یا بسیز ہیں جس میں بیٹھ کے وہ روانہ ہو رہے ہیں، سب ایک ساتھ روانہ، ایک پوائنٹ بنایا ہے وہاں سب جمع ہو رہے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ کانوائے نکلے گا۔
طاہر صاحب، یمن میں تو کافی عرصے سے حالات خراب ہیں، تو کیا پہلے ردا نے یا ان کے ہسبینڈ نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟
نہیں، ایکچولی میری بچی کی شادی جو ہے 13 فروری کو ہوئی ہے، اور یہ دونوں بچے 19 مارچ کو گئے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں ہم نے اطلاع دی تھی، اتنے چینلز میڈیا ہیں، ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ ایسے خراب وہاں پہ حالات ہیں, ورنہ اپنے بچوں کو کیوں جانے دیتے. تو ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں کیا گیا.
نہیں, وہاں یمن میں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں تو حالات کافی عرصے سے خراب ہیں نا, تو انہوں نے وہاں یمن سے آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہاں کیا صورتحال ہو رہی ہے؟
نہیں, دیکھیے یہ بچے جو آ رہے تھے, ثنا جا رہے تھے, اور یمن کے جو بارڈر ہیں وہاں تو ہمیشہ سے 40 سال سے یہ جھگڑے بازی چلی رہی ہے. تو پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, مگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ پاکستان آ رہے جا رہے لوگ نہیں ہیں یا ساری باتیں. یہ تو اگر اطلاع ہوتی کہ ایک اب ظاہر ہے کسی ہوئی سعودی عرب نے حملہ کیا ہے, جو بھی بات ہے آپ کی تو نالج میں ہوگی, تو اس کی وجہ سے حالات زیادہ خراب ہوں.
جی, اور پاکستانی حکام نے طاہر صاحب آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے کیا؟
نہیں, ابھی تک ہم ٹی وی نیٹ چینل سے خبریں پڑھ رہے ہیں, کسی کا رابطہ تو نہیں آیا. ٹی وی چینل سے دیکھ رہے ہیں, اس سے خبریں آ رہی ہیں.
کراچی سے طاہر حسن, جن کے بچے یمن میں جنگ زدہ دارالحکومت سنا سے اب زیادہ محفوظ سمجھے جانے والے شہر حدیدہ کی سمت سفر کر رہے ہیں. ان کے بعد میں نے مسز پرویز سے بات کی, وہ بھی پاکستان کے شہر کراچی میں ہیں اور ان کے بچے بھی یمن میں محصور ہیں. مسز پرویز نے گفتگو کچھ اس طرح شروع کی.
نہیں, مجھے دیکھیں پتہ تو کچھ نہیں چلا ہے, وہ ایک جگہ پر ہیں اور ان کے فرینڈز کے ساتھ ہیں وہ, اور بس میری بیٹی ہے تو بس ان کی بچی ہے چھوٹی اور ان کے ہسبینڈ ہیں, تو وہ لوگ ہیں اور ایک ہی جگہ پر ہیں, چار فیملی اکٹھے ہیں جیسے نا, تو اتنا مجھے پتا ہے. تو اور آگے تو بس وہی جو معاملہ چل رہا ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے.
کس شہر میں ہیں یہ لوگ, کہاں پتا چلے ہیں آپ؟
سنا. سنا.
اور اب سنا سے وہ کہیں لے جائے جا رہے ہیں؟
سنا سے ابھی تک تو جو لاسٹ میری بات ہوئی تھی 1.5 گھنٹے پہلے, اب نہ وہ آن لائن ہے نہ وہ مجھے, مطلب میں سرچ کر سکتی ہوں ان کو, اور ابھی تک کچھ نہیں پتا. بس ان کو صرف یہ بولا گیا تھا کہ جی ان کو لے جایا جائے گا, لیکن کوئی نمبر, کوئی مطلب ٹائم, کوئی ایگزیکٹ کچھ نہیں بتایا گیا تھا, بس یہ کہا تھا کہ آپ لوگ ریڈی رہیں.
تو آپ کی صاحبزادی یا ان کے شوہر وہاں اپنے روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے یا؟
جی.
اچھا, اور کب سے ہیں یہ لوگ وہاں یمن میں؟
یہ تو بیٹی تو میری ابھی گئی ہے, وہ آئی تھی یہاں پر, لیکن تقریباً ایک سال, دو سال سے تو ہے, تقریباً بیٹی ایک سال سے ہے, ان کے ہسبینڈ 2 سال سے ہیں.
لیکن یمن میں تو حالات کافی عرصے سے خراب ہیں, یقیناً کچھ بتایا ہوگا آپ کے گھر والوں نے آپ کو؟
نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا, وہ تھوڑا بہت جو ہوتا رہتا تھا تو ان کو کوئی اتنا ایشو نہیں تھا اس چیز سے, جس طرح کہ آپ کراچی کا سمجھ لیں کہ جو ہوتا رہتا ہے. تو اب ظاہر ہے جو چیز روٹین میں جو چل رہی ہوتی ہے, تو اس سے کوئی اتنا ایشو نہیں ان کو تھا, نہ اتنا کوئی ایسے تھریٹس تھے, کچھ ایسی کوئی بات نہیں تھی ابھی تک, مطلب ٹھیک تھا سب معاملہ.
لیکن ابھی جب کچھ دنوں سے آپ کی بات ہو رہی تھی تو وہ جنگ کی صورتحال کے بارے میں پریشان تھی اور آپ کو بھی اپنی تشویش بتا رہی؟
نہیں, ایسا بھی کچھ نہیں تھا, بس یہ تھا آن اینڈ آف کچھ نہ کچھ چلتا تھا, جو کہ کبھی ڈسکس ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا, مگر وہ لوگ وہاں پہ خوش تھے, مطلب ایسا کچھ نہیں تھا کہ ان کے لیے کوئی خوف تھا. ابھی اچانک ہی مطلب جو ہوا ہے بہت اچانک ہوا ہے.
مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ وہاں پاکستانیوں کی سیفٹی سیکورٹی کوئی ایشو نہیں تھا؟
نہیں, ایسا مجھے تو ابھی تک میری بیٹی نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا.
اور اب آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نکلے ہیں اور پاکستان یا کسی محفوظ مقام پر پہنچنے کی کوشش؟
نہیں, ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ نکلے ہیں, وہ نکلنے کا کہا گیا تھا ان کو, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ 1.5 گھنٹہ ہوا ہے, میرا کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے, وہ لاسٹ یہ بات ہوئی تھی, اور اب میں میسیجز بھی کر رہی ہوں تو وہ نہیں جا رہے ہیں, آن لائن وہ نہیں ہے, اور فون جو ہے وہ لگ نہیں رہا ہے. اگر میں نمبر پہ جیسے مطلب وہ جو کارڈ ڈلا کے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ بات میری ہو نہیں پا رہی ہے, مطلب لگ نہیں رہا ہے فون.
مسز پرویز, یہ کس نے کہا تھا کہ وہاں سے نکلے, ان سے کیا بتا رہے تھے وہ لوگ آپ کو؟
نہیں, وہ تو ایمبیسی کے تھرو, ان کو ظاہر سے ایمبیسی کے ٹچ میں تھے, تو ایمبیسی نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ الرٹ رہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم ٹرائی کر رہے ہیں, یعنی یہاں سے حکومت بھی ٹرائی کر رہی ہے نا, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بائی روڈ جانا بھی اتنا فیزیبل نہیں ہے. وہ لوگ یہی ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ بائی روڈ بھی ٹھیک نہیں ہے اینڈ بائی ایئر بھی اتنا وہ نہیں ہے, سیف نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ.
اور یہ کیا بتا رہے ہیں وہ کہ ان کے علاوہ اور کتنے پاکستانی ہیں وہاں پر جو اس طرح کی صورتحال سے دو چار ہیں؟
دیکھیے, سنا کا تو مجھے آئیڈیا نہیں, ان کے پاس تو خیر یہ چار فیملی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے فرینڈس ہیں جو کہ ان کے فرینڈس ہیں, لیکن وہ کہاں کہاں ہوتے ہیں, کتنی کتنی دور ہوتے ہیں, اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے.
یمن میں محصور پاکستانیوں کی رشتہ دار خاتون مسز پرویز جو کراچی سے بات کر رہی تھیں. آئیے اب ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا کوئی ملک بغیر کسی حملے, اشتعال یا خدشے کے کسی اور ملک پر یوں حملہ آور ہو سکتا ہے جیسے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے یمن میں حوثی قبائل کے خلاف لشکر کشی, بمباری اور فوجی کارروائی شروع کر دی. ان معاملات پر عالمی قوانین کیا کہتے ہیں اور کس ملک کے پاس کیا قانونی جواز ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے عالمی قوانین اور بین الاقوامی قانونی امور کے ماہر قانون دان احمر بلال صوفی سے بات کی۔
دیکھیے، بین الاقوامی قوانین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پرنسپل آف نان انٹرفیئرنس کو ایڈہر کریں گے، یعنی کسی اور ملک میں براہ راست مداخلت ایسا نہیں کریں گے تا وقت کہ کوئی آپ کے پاس بین الاقوامی قانون کے نیچے کوئی وجہ یا کوئی ایکسیپشن نہ ہو۔ تو ایسی دو ایکسیپشن ہو سکتی ہیں، ایک ہے دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس یا کلیکٹیو رائٹ آف سیلف ڈیفینس، کہ آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ اس جگہ سے، اس خطے سے کوئی ایسا خطرہ وابستہ ہے جس کی بیسس کو پریمٹ کرنا ضروری ہے، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس ملک کا صدر یا اس ملک کے جو ریلیونٹ حکمران ہیں وہ انوائٹ کریں آپ کو اپنی مدد یا معاونت کے لیے۔ تو ابھی تک جو تفصیلات آئی ہیں اس میں یہ چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ اس نوعیت کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں۔
احمد بلال صوفی صاحب، سعودی عرب اور یمن کے معاملے میں فی الحال یمن سے تو سعودی عرب پر کوئی حملہ نہیں ہوا، ہاں یہ ضرور ہے کہ یمن کی قیادت نے سعودی عرب سے مداخلت کی درخواست ضرور کی ہے، مگر یہ بھی معاملہ صرف خبروں کی حد تک ہے، اقوام متحدہ کے فورم پر یا کسی بھی عالمی سطح پر ابھی اس کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
دیکھیں، یہ بہت اہم فیکٹ ہے، اور اگر یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ صدر جو ہیں یمن کے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے سعودی گورنمنٹ سے کہ ہماری معاونت کی جائے، اگر اس نوعیت کی کوئی چیز آن ریکارڈ ہے، کوئی فارمل ریکویسٹ ہے، تو پھر یہ انٹروینشن انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن میں نہیں تصور کی جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں انٹروینشن بائی انویٹیشن۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس بات کا تعین کر لیا جائے، فیکٹ کا تعین کر لیا جائے کہ اس وقت جو یہ انٹروینشن ہے یہ انویٹیشن کے زمرے میں آتی ہے، اس بائی بیسز انویٹیشن ہے یا کسی اور لیگل ڈاکٹرین کی بیس پر ہے۔
لیکن احمد بلال صوفی صاحب، کیا صرف ایک شخص کی درخواست پر ایک پورا ملک ایک دوسرے پورے ملک پر چڑھائی کر سکتا ہے، اس طرح لشکر کشی کر سکتا ہے، اتحادیوں کو ساتھ لے کر اس طرح بمباری کر سکتا ہے جس میں ہزاروں ہلاکتیں متوقع ہیں یا خدشہ ہے؟
پہلی بات یہ ہے رائٹ ٹو یوز فورس، اس کی لیجیٹیمیسی کی گراؤنڈ بالکل مختلف ہیں، جس میں نے کہا کہ یا انویٹیشن ہو، بڑا اسپیسیفک نیچر کا ہو، یا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہو۔ دوسرا، جب آپ کوئی بھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور چاہے وہ بمباری کریں، چاہے آپ لشکر کشی کریں، وہاں پر جو ہے وہ زمانے جنگ کا قانون کا اطلاق ہوتا ہے، جسے ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کہتے ہیں، اور اس کے تقاضے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ایسا حملہ کریں تو آپ کو سویلینز میں اور کمبیٹنٹس میں ڈسٹنکشن رکھنی ضروری ہے، اور آپ کو اس چیز طے ہونا ضروری ہے کہ سویلینز کو حد المکان کوشش کر کے ان کو بچایا جائے اور کوئی انسیڈنٹ ڈیمیج بیئر منیمم ہو۔ تو ان قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا کوئی بھی ایسے ملک کو، چاہے وہ سعودی عرب ہے یا اس کے اتحادی ہیں، اگر وہ اس طرح کی ملٹری ایکسرسائز میں حصہ لے رہے ہیں۔
تو احمد بلال صوفی صاحب، اگر زمانہ جنگ کے ان قانون کے تحت، ان قوانین کے تحت کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے اور وہاں پھر شہری ہلاکتیں ہوتی ہیں، تو کیا ان شہری ہلاکتوں کو کوئی اور ملک یا اسی ملک کا کوئی باشندہ عالمی سطح پر، اقوام متحدہ کی سطح پر چیلنج کر سکتا ہے، یہ سوال کر سکتا ہے کہ جی آپ کی اس کاروائی کی وجہ سے ہمارے شہری مر گئے؟ کیا اس طرح سے کوئی بات ہو سکتی ہے؟
جی، اس طرح کے سوال بالکل اٹھائے جا سکتے ہیں، اور یہ سوال جو ہے وہ نہ صرف اس ملک کا شہری اٹھا سکتا ہے، عدالت کی داد رسی کا ایکسیپٹڈ ایشو ہے، لیکن سوالات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور عدالت جس کو آئی سی سی کہتے ہیں، یہ روم اسٹیٹیوٹ کے نیچے اسٹیبلش ہوئی ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اس کی جورسڈکشن کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ اس کی جورسڈکشن میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ جب آپ سویلینس کو ہلاک کر دیں اس اور آپ احتیاط نہ کر پائیں، کہ آپ ریکلیس ہو جائیں اور نیگلیجنٹ ہوں جب آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔
تو یہ سب کچھ جنگی جرائم کی عالمی عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے، بین الاقوامی عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے، یا اقوام متحدہ میں چیلنج ہو سکتا ہے، کون سا مناسب فورم ہوگا جہاں اس پر بات کی جا سکے؟
جی، میں نے کہا کہ ہر آپ کو وقوعے کا، جسے ہم کہتے ہیں ہر انسیڈنٹ کا ایک سیپریٹ اسیسمنٹ ہوگی، لیکن عمومی طور پر اس کو آپ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس فورم میں بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اگر یہ گریو بریچز کے زمرے میں آ جائے، جس طرح میں نے کہا ہر فیکٹ کا انالیسس کرنے کے بعد اگر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی حملے میں گریو بریچ آف جنیوا کنونشن ہوا ہے، تو پھر یہ معاملہ انٹرنیشنل آئی سی سی تک بھی جایا جاتا ہے۔
احمد بلال صوفی صاحب، تو یمن کا کوئی شہری یا دوسرا فریق، یعنی حوثی قبائل جن کے خلاف بمباری کی جا رہی ہے، اگر وہ پری ایمپٹیو اسٹرائکس کو روکنا چاہیں، یعنی اگر وہ یہ خدشات کی بنیاد پر ہونے والے حملوں کو روکنا چاہیں، تو کیا ان حملوں سے پہلے بھی وہ کسی عالمی سطح پر کہیں جا سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اب ہماری جان خطرے میں، ہمیں بچایا جائے اس سے؟
وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں سعودی عرب کا لیگل نقطہ نظر جاننے کی بہت امیڈیٹ ضرورت ہوگی۔ ابھی تک میرا خیال ہے جو خبروں میں تفصیلات آ رہی ہیں اس میں یہ وضاحت نہیں آ رہی ہے کہ اس کی لیگل بنیاد کیا ہے، کیونکہ لیگل بنیاد ये चीज तय करेगी कि वहां जिन पर हमला हो रहा है उसके जो सिविलियंस हैं उनकी लेजिटिमेसी क्या है। इसलिए जो हम मैं और आप इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हम कुछ अजम्पशंस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये इन्विटेशन की बुनियाद पर इंटरवेंशन है या सस्पेंस की बुनियाद पर इंटरवेंशन है, लेकिन इसकी वजाहत अभी भरपूर तरीके से सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कानूनी हवाले से सामने नहीं आई, उसका इंतजार है।
यमन के खिलाफ सऊदी फौजी कार्रवाई आलमी कवानीन की वजाहत कर रहे थे आलमी कवानीन के माहिर कानूनदान अहमर बिलाल सूफी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कल इतवार को ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे उसकी तफसील आपको जरा देर में सुनवाएंगे। सैरबीन अभी जारी है।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है। पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ आईएसआई के पास, एमआई के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहाँ से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
खेल की खबरें सुनते हैं जिशान हैदर से।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का फाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मेलबर्न में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अब तक 4 मर्तबा आलमी कप जीत चुका है, जबकि न्यूजीलैंड आलमी कप के 6 सेमीफाइनल हारने के बाद पहली मर्तबा फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान और सेमीफाइनल में भारत को, जबकि अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली न्यूजीलैंड की टीम क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज और सेमीफाइनल में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर यहां तक पहुंची है। माजी के मुकाबले में ये आलमी कप बल्लेबाजों के लिए जितना साजगार रहा है उतना ही बॉलर्स के लिए खौफनाक साबित हुआ है। इस टूर्नामेंट में अब तक 450 छक्के लग चुके हैं, 3 मर्तबा 400 से ज्यादा का हदफ देखने को मिला और वेस्टइंडीज की जानिब से क्रिस गेल और न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने आलमी मुकाबलों में पहली बार डबल सेंचुरी स्कोर करने का रिकॉर्ड भी इसी टूर्नामेंट में बनाया है, जबकि बॉलर्स में सिर्फ ट्रेंट बोल्ट और मिचेल स्टार्क ही 20 या उससे ज्यादा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान माइकल क्लार्क ने इतवार को होने वाले आलमी कप के फाइनल मैच के बाद एक रोजा क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। माइकल क्लार्क ने मीडिया से बात करते हुए बतौर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान अपने तजुर्बात के बारे में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तान बनूंगा, ये सब मेरी सोच से भी ज्यादा बेहतर था और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ क्योंकि मुझे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा उसे नौजवान खिलाड़ियों में मुंतकिल करने में कामयाब रहा हूँ। कल का दिन बहुत ही खास होगा। और फार्मूला 1 मलेशियन ग्रांड प्री के तीसरे क्वालिफाइंग सेशन के अख्तितम पर बर्तानिया के लुइस हैमिल्टन पोल पोजीशन, जबकि जर्मनी के सेबेस्टियन वेटल दूसरी और जर्मनी के ही निको रॉसबर्ग तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। टेनिस के मियामी ओपन में खवातीन के मुकाबलों में आज सरीना विलियम और मोनिका निकोलेस्को, जबकि का कनापी और कैरोलिन वोज़नियाकी आमने सामने होंगी।
खेल की खबरें जिशान हैदर पेश कर रहे थे। सैरबीन में आगे बढ़ने से कबल आइए बीबीसी उर्दू डॉट कॉम पर एक नज़र डालते हैं। बीबीसी उर्दू डॉट कॉम की शह सुर्खी है इस वक्त, यमन के सदर अब्दे रब्बो मंसूर हादी का यह बयान कि हौसी बागी ईरान की कठपुतलियां हैं। अगर आप बीबीसी उर्दू डॉट कॉम पर आएंगे तो और भी खबरें अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम खबरों का खुलासा सुनते हैं नुकमत मलिक से।
سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک کی جانب سے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فضائی بمباری کے بعد وہاں محصور پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے کی خصوصی پرواز کل روانہ ہوگی۔ مصر میں ہونے والے عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں یمن کے صدر عبدالربوح منصور ہادی نے اپنے ملک میں حوثی باغیوں کے ہتھیار ڈالنے تک ان کے خلاف عسکری مہم جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس میں جرمن مسافر طیارے کو ممکنہ طور پر جان بوجھ کر تباہ کرنے والے معاون پائلٹ کے سابقہ گرل فرینڈ نے انکشاف کیا ہے کہ آنڈریاس لیوبٹس نے انہیں کہا تھا کہ ایک دن وہ کچھ ایسا کریں گے کہ سب ان کا نام جان لیں گے۔ نائجیریا میں آج صدارتی انتخاب کے موقع پر انتظامی تاخیر اور تشدد کے مختلف واقعات کے باوجود عوام کی ایک بڑی تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ معذرت چاہتے ہیں، خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں شمائلہ خان، میں نے کہا تھا نوبت ملک، ایک دفعہ پھر میری معذرت قبول کیجیے۔ فرانس چلتے ہیں جہاں جرمن طیارے مسافر طیارے کو ممکنہ طور پر جان بوجھ کر تباہ کرنے والے کو پائلٹ یا معاون پائلٹ کی سابق محبوبہ یعنی گرل فرینڈ نے انکشاف کیا ہے کہ آندریز لیوبٹس نے ان سے کہا تھا کہ ایک دن وہ ایسا کچھ کر دکھائیں گے کہ سب ان کا نام جان لیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے۔
جرمن اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں جرمن مسافر طیارے کے معاون پائلٹ کی سابقہ دوست نے بتایا کہ ایک سال قبل لوبس نے ان سے کہا تھا کہ ایک دن میں کچھ ایسا کروں گا جس سے سارا نظام تبدیل ہو جائے گا اور ہر کوئی میرا نام جانے گا اور مجھے یاد کرے گا۔ جرمن وینگز کا مسافر طیارہ گزشتہ منگل کو بارسلونا سے جرمنی کے شہر ڈزلڈورف جاتے ہوئے فرانسیسی پہاڑی سلسلے پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اخبار کے مطابق لوبس کی سابقہ دوست، جو کہ خود بھی فضائی میزبان ہیں، گزشتہ برس آنٹریالز لوبس کے ساتھ 5 ماہ ہوائی سفر کر چکی ہیں اور وہ طیارے کے حادثے کی خبر پر بہت زیادہ حیران ہوئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر لوبس نے طیارہ جان بوجھ کر گرایا ہے تو اس کی وجہ ان کی صحت کے مسائل تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کا لفتھانزا میں بطور کپتان یا طویل فاصلے تک مسافت کرنے والے پائلٹ بننے کا خواب عملی طور پر ناممکن تھا۔ ان کی سابقہ گرل فرینڈ نے اخبار کو بتایا کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو چکی تھی کیونکہ یہ واضح ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کسی مسئلے کا شکار ہیں۔ جرمنی میں استغاثہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے لوبس کے دو گھروں سے بعض طبی دستاویزات برآمد کی ہیں جن سے اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ وہ بیمار تھے اور ان کا باقاعدہ علاج جاری تھا۔ دوسری جانب جرمن وینگز کے مالک کمپنی لفتھانزا نے ایسے نئے قواعد کا اعلان کیا ہے جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ پائلٹس کو کاکپٹ میں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ ایک فرانسیسی اخبار میٹرو نیوز کے مطابق آنڈریاس لوبس نے قریب ہی واقع ایک فلائنگ کلب میں اپنے والدین کے ساتھ چھٹیاں بھی گزاری تھیں۔ اس سے قبل جرمنی میں استغاثہ کا کہنا تھا کہ معاون کپتان نے اپنی بیماری کے تفصیلات کو ایئر لائن سے چھپایا تھا۔ استغاثہ کے بقول معاون کپتان کے گھر سے ان کی بیماری سے متعلق بعض پھٹے ہوئے پرچے ملے ہیں جن میں سے بعض پرانے ہیں اور بعض جہاز تباہ ہونے والے دن کے بارے میں ہیں۔ وائس ریکارڈنگ سے موصول ہونے والے ڈیٹا کے مطابق آنڈریاس لوبس نے جان بوجھ کر کاکپٹ کا دروازہ بند رکھا اور 8 منٹ تک جہاز کو فرانس کے پہاڑوں میں اتارا جس کے بعد جہاز تباہ ہو گیا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی نازیہ میمن سے۔ آئیے ایک بار پھر پاکستان چلتے ہیں جہاں پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے علاقے یوہن آباد میں چرچ حملوں کے بعد توڑ پھوڑ اور 2 افراد کو جلائے جانے کے مقدمات میں ملوث 100 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ان افراد کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حملوں کے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد اب بھی اس مسیحی بستی میں خوف اور بے یقینی کی فضا برقرار ہے۔ لاہور سے شمائلہ جعفری۔
یوہن آباد میں کرائسٹ چرچ سے کچھ قصد کے فاصلے پر کپڑے کی ایک دکان ہے جس پر تالا پڑا ہے۔ ساتھ ہی ایک نیا مکان ہے جس پر لگی تختی پر زاہد یوسف عرف گوگا کا نام لکھا ہے۔ یہ وہی زاہد یوسف عرف گوگا ہیں جنہوں نے 15 مارچ کو کرائسٹ چرچ کے باہر خود کش بمبار کو روکتے ہوئے اپنی جان دی۔ ان کے خاندان کو گوگے کے کارنامے پر تو بہت فخر ہے لیکن ان سے جدائی کا غم ابھی بھی تمام جذبات پر حاوی ہے۔ زاہد یوسف کے بھائی ریاض فضل نے حملے کے روز کی تفصیلات بتائیں۔
میں نے جب دیکھا تو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرا ذہن قبول نہیں کر رہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ یہ گوگا زاہد یوسف ہے، تو پھر میں نے اسے پکڑا اور اس کے جب جسم کو دیکھا تو میں حواس باختہ خود ہو گیا، میں خود گر گیا۔ انہوں نے مجھے بھی سنبھالا ہے،
اس کا پھر پرس نکالا ہے, گھڑی نکالی ہے, اس کی جیب سے وہ پین نکالا ہے.
زاہد یوسف اور حملے میں ہلاک ہونے والے 14 اور مسیحیوں کے گھر کے ساتھ یوحنا آباد بھی اس وقت سوگ کی کیفیت میں ہے. یہاں کا مرکزی بازار عام دنوں میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ چلنا محال ہو جاتا ہے, لیکن آدھا بازار دھماکوں کے بعد سے تاحال بند ہے. جو یہاں موجود ہیں وہ بھی بے یقینی کا شکار ہیں. بازار میں موجود کچھ لوگوں نے اپنے تاثرات بیان کیے.
بازار تو پورا کھلا ہوتا ہے, وہ جو پکڑ کے لے کے گئے ہیں لڑکوں کو بھی اور بڑوں کو بھی پکڑ کے لے گئے ہیں, ان کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے نہیں کھولی جا رہی دکانیں.
سول میں تھے نا تو پتہ نہیں چلتا تھا, ویسے اٹھا لیتے تھے تو لوگ پریشان ہو کے گھر سے بھی نکل گئے. کافی یوحنا آباد خالی ہوا تو رات کو کچھ لے کے آئے واپس بنا.
پولیس کی جانب سے خود کش بمباروں کے خاکے جاری کیے جا چکے ہیں. تاہم حملہ آوروں کی شناخت اور سہولت کاروں کا پتہ لگانے کے حوالے سے کوئی اہم پیش رفت سامنے نہیں آ سکی. پولیس اس وقت حملوں سے زیادہ چرچ دھماکوں کے بعد ہونے والی توڑ پھوڑ اور دو لوگوں کو تشدد کر کے انہیں جلانے والوں کی گرفتاریوں پر توجہ دیے ہوئے ہے. واقعے کی تحقیقات کے لیے قائم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ایس ایس پی ایاز سلیم کا کہنا ہے کہ پولیس نے ٹیلی ویژن پر چلنے والی فوٹیج, موقع پر موجود پولیس اہلکاروں اور نادرا کے ذریعے 100 افراد کی شناخت کر لی ہے. ان میں سے اکثریت تو توڑ پھوڑ میں ملوث ہے, تاہم 10 سے 15 افراد ایسے ہیں جو نعیم اور بابر نعمان کو جلانے میں ملوث ہیں. ان لوگوں کی گرفتاری کا عمل رات سے شروع کیا جا رہا ہے. محمد نعیم اور بابر نعمان کو جلائے جانے کے بعد یوحنا آباد کے مسیحی ارد گرد کی مسلم آبادیوں سے بھی خوفزدہ ہیں. دھماکے میں ہلاک ہونے والے زاہد یوسف کے بھائی ریاض فضل کہتے ہیں,
یہ جو سلوک ہوا ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہوا ہے, اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف نہیں. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے مسلم بھائیوں کو, جنہوں نے یہ کیا ہے نا وہ بھی دہشت گردی تھے.
پولیس کے باوردی اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار ابھی بھی یوحنا آباد میں موجود ہیں. شمائلہ جعفری, بی بی سی نیوز, لاہور.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی ضرب عز سے متاثر ہو کر نقل مکانی کرنے والے قبائلیوں کی واپسی سے چند روز پہلے حکومت نے سماجی معاہدے کے نام سے قبائلیوں کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں, جس پر شمالی وزیرستان کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دنیا کے لیے ایک قانون اور ہمارے لیے 3 قانون مرتب کیے گئے ہیں جس پر عمل درآمد ممکن نہیں. شمالی وزیرستان کے متاثرین کی واپسی کے لیے 31 مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
شمالی وزیرستان کے اس سماجی معاہدہ سال 2015 کو پولیٹیکل ایجنٹ نے گورنر خیبر پختونخوا کے نمائندے کے طور پر جاری کیا. اس معاہدے کے پہلے حصے میں حکومتی ذمہ داریاں ہیں جن میں قبائل کے حقوق, انہیں سیاسی معاشرتی آزادی اور ان کے علاقوں میں ترقیاتی کام کرنے جیسے وعدے کیے گئے ہیں. دوسرے حصے میں قبائل کی ذمہ داریاں شامل ہیں جو 17 درج کی گئی ہیں. ان میں کہا گیا ہے کہ قبائل آئین پاکستان, قبائلی علاقوں کے قانون ایف سی آر اور اس کے علاوہ مقامی رسم و رواج کے پابند ہوں گے. سرکاری اداروں کو تحفظ فراہم کرنا مقامی اقوام کی ذمہ داری ہوگی اور اس میں ناکامی پر اقوام کے خلاف کارروائی کی جائے گی. مقامی اقوام عثمان زئی, وزیر, داور, سیدگئی اور خرسین اپنے اپنے علاقوں میں آئینی اداروں کے دشمن غیر ملکی دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں گے اور نہ ہی انہیں اپنے علاقے میں کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے دیں گے. مدارس میں خالصتاً دینی تعلیم ہوگی اور اگر اس میں غفلت ہوئی تو قوم کے خلاف کارروائی ہوگی. اس سماجی معاہدے میں دیگر شرائط بھی درج ہیں جن پر شمالی وزیرستان کے قبائلی رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان شرائط پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا. تیسرے حصے میں اس معاہدے پر عمل درآمد کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. قبائلی رہنما ملک غلام خان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس سلسلے میں وہ حکومت سے رابطہ کر رہے ہیں لیکن اب تک نہ تو سیکیورٹی اداروں اور نہ ہی پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے ان سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے.
جو منظائی قوم کا جرگہ ہے اس نے یہ مشورہ کیا ہے اس پر کہ ہم نے حکومت سے آمن چاہتا ہے, حکومت کو یہ ذمہ داری کہ ہمارا حفاظت حکومت کو پر فرض ہے کہ وہ ہمارا حفاظت حکومت کرنا ہے. تو یہ سر جو وہ بتا رہا ہے یہ تو ہمارے وقت کی کام نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ جتنا بھی حاصلہ تھا اس نے یہ سارا اس نے چھینا ہے, اس نے ہم سے لیا ہے. ابھی ہم بالکل خالی ہے, ہمارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے اور نہ ہم لشکر بنا سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان سے ان کو خطرہ ہے.
دوڑ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ملک ناصر علی خان نے کہا کہ ان پر کوئی بھی ایک قانون نافذ کیا جائے، وہ آئین پاکستان کے تحت ہو یا ایف سی آر کا ہو اور یا مقامی رسم و رواج کے تحت ان کے لیے ضابطہ تیار کیا جائے، لیکن ایک ہی وقت میں تینوں قوانین پر عمل درآمد ان کے لیے مشکل ہے۔
اپنے علاقوں میں واپسی جانا چاہتے ہیں اور ایف سی آر کے علاوہ دیگر جو قوانین ہے یا دیگر جو شرائط ہے ان شرائط کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ایف سی آر کے علاوہ بہت ایسے شرائط ہے جس کو ماننا یا اس کو پورا کرنا ہمارے عوام کی بس کی بات نہیں ہے۔
شمالی وزیرستان سے کوئی 10 لاکھ متاثرین گزشتہ سال جون میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں نقل مکانی کر کے مختلف علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ان پناہ گزینوں کی بڑی خیمہ بستیاں بنو شہر میں ہیں۔ شمالی وزیرستان کے ان متاثرین کی واپسی کے لیے اب 31 مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے لیے پری رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
آئیے اب آپ کو نائجیریا لے چلیں، جہاں 6 ہفتوں کے تعطل کے بعد نائجیریا میں صدارتی انتخابات کے لیے رائے شماری کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ صدارتی منصب کے لیے موجودہ صدر گڈلک جوناتھن کے مقابلے میں سابق فوجی حکمران جنرل محمد بوہاری اہم امیدوار ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنتے ہیں اطہر کاظمی سے۔
نائجیریا میں موجود ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ پولنگ کے دوران شدت پسند گروہ کی جانب سے حملوں کا خطرہ ہے۔ یاد رہے کہ انتخابات کو طے شدہ شیڈول 6 ہفتے بعد منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی فوج شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے قبضے میں موجود علاقوں کا کنٹرول واپس لے سکے۔ نائجیریا کی سرکاری فوج نے جمعے کو شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے زیر قبضہ شمال مشرقی علاقے گوزا پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ خیال ہے کہ گوزا بوکو حرام کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ حالیہ انتخابات کو نائجیریا کی آزادی کے بعد لڑے جانے والے سب سے سخت ترین مقابلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پولنگ کا عمل نہایت سست روی کا شکار ہے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر فنگر پرنٹس کے ساتھ بائیو میٹرک کارڈز کا استعمال کر رہے ہیں۔ چند علاقوں میں پولنگ کا عمل دیر سے شروع ہونے کی اطلاعات کے باوجود الیکشن انتظامیہ کے ترجمان نے اے ایف پی کو بتایا کہ تمام پولنگ اسٹیشن کھلے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی 1999 سے لے کر اب تک نائجیریا کی سیاست میں غالب رہی ہے، لیکن اسے اس وقت سب سے بڑے چیلنج آل پروگریسو کانگریس یعنی اے پی سی سے دکھائی دے رہا ہے۔ یاد رہے کہ 2011 میں جنرل بوہاری اور گڈلک جوناتھن کے درمیان ہونے والے مقابلے کے بعد سے اب تک ملک میں 800 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے اطہر کاظمی سے سنی۔ اب وقت ہوا ہے ریڈیو کالم کا، جو پیش کرتے ہیں شکیل اختر ہر ہفتے، یعنی آپ دوسرا پہلو سننے جا رہے ہیں۔
بھارت کی سیاست کچھ عرصے سے زبردست تغیر سے گزر رہی ہے۔ اسی سیاسی تغیر کے درمیان گجرات کے سابق وزیر اعلی نریندر مودی گزشتہ مئی کے پارلیمانی انتخابات میں زبردست اکثریت کے ساتھ ملک کے وزیر اعظم بنے۔ 2 مہینے پہلے بھارت کی سب سے نئی جماعت عام آدمی پارٹی یعنی آپ پارٹی دلی کی 70 رکنی اسمبلی میں 67 سیٹوں کے ساتھ اقتدار میں آئی۔ پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال اب دلی کے وزیر اعلی ہیں۔ مودی اور کیجریوال کا کرشماتی سیاسی عروج بھارت میں زبردست تبدیلی کی عوام کی بے چین تمناؤں کا غماز ہے۔ عام آدمی پارٹی کی حکومت نے ابھی پوری طرح کام بھی نہیں شروع کیا کہ وہ اس وقت اپنے وجود کے بدترین انتشار سے گزر رہی ہے۔ جس والہانہ انداز میں دلی کے عوام نے اروند کیجریوال کی قیادت میں آپ پارٹی کو فتحیاب کیا تھا، گزشتہ چند دنوں میں اس نے اتنی ہی شدت سے عوام کے جذبوں اور دلوں کو توڑا ہے۔ آپ پارٹی ان دنوں زبردست اندرونی انتشار اور اختلافات کا شکار ہے۔ پارٹی نے اپنے 2 انتہائی اہم بانی رہنماؤں کو تمام فیصلہ ساز کمیٹیوں اور اداروں سے باہر کر دیا ہے۔ یہ دونوں رہنما آپ پارٹی کے اندر فیصلہ سازی میں جمہوری اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی ایک شخصی طرز کی جماعت نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ اندرونی جمہوریت کی بنیاد پر چلنی چاہیے۔ آپ پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال کی ایک پارٹی کارکن سے بات چیت کی خفیہ ریکارڈنگ کے انکشاف سے کیجریوال کی شخصیت کا جو پہلو سامنے آیا ہے اس کی توقع یقیناً کسی نے نہیں کی ہوگی۔ انہوں نے پارٹی کے اندر سوال اٹھانے والے کچھ سینئر رہنماؤں کے بارے میں جس غیر پارلیمانی زبان میں بات کی ہے وہ یقیناً جمہوری سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ پارٹی ایک این جی او تھی اور وہ بدعنوانی کے خلاف ایک عوامی تحریک کے بعد ایک سیاسی جماعت کی شکل میں وجود میں آئی۔ پارٹی نے خود کو کانگریس اور بی جے پی اور دیگر جماعتوں کے ایک بہتر متبادل کے طور پر پیش کیا تھا۔ عوام کو ایسا لگنے لگا تھا کہ ملک میں ایک شفاف اور ایماندار اور متبادل سیاست کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ پارٹی کے اندر گزشتہ چند دنوں سے جس طرح کی رسہ کشی چل رہی ہے اس سے بہت سے رضاکار اور اہم لوگ تو اس سے الگ ہوں گے، عوام کی امیدیں بھی ٹوٹتی جائیں گی۔ اروند کیجریوال کی طرح وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی سیاسی عروج بھارت کی سیاست میں غیر معمولی تھا۔ انہوں نے خود کو ترقی اور تبدیلی کا مسیحا بنا کر پیش کیا۔ انہوں نے انتخابات کے دوران ایسی باتیں کی جیسے ان کے وزیر اعظم بنتے ہی ملک کی تقدیر بدل جائے گی اور بھارت میں ترقی کا ایک انقلاب آ جائے گا۔ مودی کی حکومت کے 10 مہینے گزر چکے ہیں اور ابھی تک ایسا کہیں نہیں محسوس ہوا کہ ان کی حکومت پچھلی منموہن سنگھ حکومت سے بہت مختلف ہو۔ 10 مہینے کی ان کی حکومت کے دوران ایسا کوئی تاثر نہیں ملا ہے کہ ان کی حکومت کوئی بڑا اور ایسا کام کرنے والی ہے جو پہلے سے بہت مختلف ہو۔ مودی حکومت سے مایوسیاں بڑھنے لگی ہیں۔ مودی اور کیجریوال دونوں کے لیے ایک موافق صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس اب بھی اقتدار کے کئی برس باقی ہیں اور اس مدت میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن عوام کی تمنائیں اور خواب ان سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے تصور سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہیں۔ اگر ان حکومتوں اور رہنماؤں نے جلد ہی اہم اور بڑے اقدامات نہ کیے اور ملک کی سیاست تبدیل نہ کی تو ان حکومتوں کو میڈیا اور زبردست عوامی مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ مودی اور کیجریوال دونوں کا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اب کچھ بات کرکٹ ورلڈ کپ کی۔ ورلڈ کپ کا فائنل کل یعنی اتوار کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان آسٹریلوی شہر میلبرن میں کھیلا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے 4 بار عالمی کپ جیتا ہے جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی بار عالمی کپ کا فائنل کھیل رہی ہے۔ دوسری جانب آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک نے ون ڈے کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ میلبرن سے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور سے مزید تفصیل سنیے۔
عالمی کپ کا سب سے بڑا میلہ کل میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں سجنے والا ہے اور مشترکہ میزبان ہی اب عالمی اعزاز کے حصول کے لیے مد مقابل ہیں۔ آسٹریلوی ٹیم کو بظاہر ہوم گراؤنڈ، ہوم کراؤڈ اور موسمی حالات کا فائدہ حاصل ہے، اور یہ بات بھی نظر انداز کرنے والی نہیں کہ آسٹریلیا ہی سب سے زیادہ 4 مرتبہ عالمی چیمپئن بنا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم ماضی میں 6 سیمی فائنل ہارنے کے بعد پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں آئی ہے، اور ماہرین کے خیال میں نیوزی لینڈ کے لیے اس مرتبہ ورلڈ چیمپئن بننے کا سب سے سنہری موقع موجود ہے۔ لیکن کپتان برینڈن میکیولم اپنے کھلاڑیوں پر فیورٹ کا بوجھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔
It's been the greatest time of our lives. It's been an amazing trip. We dreamed right at the start, and to now a 50-50 chance in the final is an amazing achievement.
میکیولم کہہ رہے ہیں، میری ٹیم کے لیے ایک زبردست اور نہ بھولنے والا ورلڈ کپ رہا ہے۔ ابھی تک سب کچھ صحیح جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فائنل میں دونوں ٹیموں کے پاس 50-50 چانس ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب آسٹریلوی شائقین کی نظریں ورلڈ کپ فائنل پر لگی ہوئی ہیں، کپتان مائیکل کلارک نے ون ڈے انٹرنیشنل کو خیر باد کہنے کا اعلان کر دیا ہے۔
Tomorrow will be my last ODI game for Australia. I've just spoken to my teammates and spoke to James Sutherland and Rod.
کلارک کا کہنا ہے کہ کل وہ آسٹریلیا کے لیے اپنا آخری ون ڈے انٹرنیشنل کھیلیں گے، اور انہوں نے اس سلسلے میں چیف سلیکٹر، کوچ اور اپنے ساتھیوں کو مطلع کر دیا ہے۔ مائیکل کلارک سے پہلے مصباح الحق، کمار سنگاکارا، مہیلا جیورتنے اور شاہد آفریدی بھی ورلڈ کپ کے اختتام پر ون ڈے انٹرنیشنل کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، میلبرن۔
اب وقت ہوا ہے بھارتی فلمی صنعت بالی ووڈ کی خبروں سے پر مبنی ہفتے وار سلسلے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، جو آپ کے لیے لائی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی۔
اتنی شدت سے میں نے تمہیں پانے کی کوشش کی ہے کہ ہر ذرے نے مجھے تم سے ملانے کی سازش کی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔
بالی ووڈ میں ایوارڈز کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ تو اس طرح کی تقریبات میں ستاروں کے جمگھٹے کو دیکھا لگایا جا سکتا ہے۔ آج بات کریں گے ایوارڈز کی، اور بتائیں گے کہ کس کے ڈر سے ٹیم انڈیا ورلڈ کپ گھر نہیں لائی، اور سٹار آف دی ویک ہوں گے عمران ہاشمی۔
ہائے، میں ہوں عمران ہاشمی،
یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ اس ہفتے انڈین سینما کے 62 نیشنل ایوارڈ دیے گئے۔ مختلف ایوارڈز کی بے شمار تقریبات میں بے تحاشا ایوارڈز، لیکن نیشنل ایوارڈ کچھ ہٹ کر ہوتے ہیں۔ ہماری فلم کرٹک نمرتا جوشی آج کریں گی تجزیہ ایسے ہی تقریب کا۔ تو نمرتا، یہ بتائیں کہ بالی ووڈ میں نیشنل ایوارڈز کا کیا مقام ہے؟
نیشنل ایوارڈ ایک ایسا ہے جس میں آپ کو سب ریجنز اور سب لینگویجز اور رادر ان نون فلم میکرز کا بھی ریپرزینٹیشن مل جائے گا۔ نیشنل ایوارڈز کی بھی اپنی پالیٹکس ہمیشہ سے رہی ہے، لوگوں نے کئی بار کانٹروورسیز میں اسے ڈالا ہے کہ کیوں کسی ایک پرٹیکولر ایکٹر کو ملا، کیوں کسی ایک پرٹیکولر فلم کو ملا، کیوں کسی ایک لینگویج کی فلم ہمیشہ سے ڈومیننٹ رہی ہیں، کیوں کبھی بالی ووڈ زیادہ پرائمری فوکس میں رہا ہے۔ تو یہ سب پرابلمس ہیں اس کے ساتھ، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان پرابلمس کے باوجود ان کی سگنیفیکینس یہی ہے کہ پورے بھارت ورش کا ریپرزینٹیشن کرتے ہیں۔
कहा जाता है कि इसमें कमर्शियल फिल्मों को ज्यादा अवार्ड नहीं मिलते।
ये जरूरी नहीं है, क्योंकि थ्री इडियट्स जैसी इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म को भी अवार्ड मिला है। आई डोंट थिंक दैट इज द प्रॉब्लम एट ऑल। अगर फिल्म अवार्ड्स हैं तो आप फिल्म की क्वालिटी को देखेंगे ना, आप उसकी कमर्शियल सक्सेस को देखने लगे तो आप तो अवार्ड फिर फिल्म फेयर अवार्ड बन गए, आप स्क्रीन अवार्ड बन गए या स्टारडस्ट अवार्ड बन गए। जो अच्छी बात है नेशनल अवार्ड्स की वो यही है ना कि आप ऐसी ऐसी फिल्मों को भी फोकस में लाएं जो कि कमर्शियली सर्किट में ना रही हूं।
लेकिन नम्रता, एक कहावत है कि जो बिकता है वही दिखता है।
कितने आदमी थे सरदार? दो आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों।
कहते हैं कि गुजरा वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन 1975 में बनी फिल्म शोले की याद ताज़ा हो पाएगी या नहीं, ये तो अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म गब्बर को देखकर ही पता चलेगा।
50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मतले, वरना गब्बर आ जाएगा।
यूँ तो फिल्म शोले के किसी भी कैरेक्टर को निभाने की जुर्रत करने वालों का हाल आप पहले ही रामू की फिल्म में देख चुके हैं। मेरा मतलब है कि राम गोपाल वर्मा की फिल्म शोले के रीमेक में देख चुके हैं। अब अक्षय बनकर आ रहे हैं गब्बर, लेकिन ट्विस्ट के साथ। अब वो ट्विस्ट क्या है ये तो आप फिल्म में ही देख सकेंगे, लेकिन अक्षय ये बताएं कि आपको गब्बर बनने का आइडिया कैसे आया?
क्रिश जो मेरे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे पूरा समझाया किस हिसाब से वो चाहते हैं। एंड अ फिल्म इज, आई पर्सनली फील इट इज ऑलवेज मेड बाय वन पर्सन्स विजन, नॉट मेनी पीपल्स विजन। क्योंकि इस फिल्म को मैं अपने तौर से भी देख सकता था, लेकिन अगर देखने जाता तो कंफ्यूजन होता। तो आई ऑलवेज बिलीव टू बी अ डायरेक्टर्स एक्टर एंड आई फॉलोड दैट।
चलिए देखते हैं कि ये गब्बर अब क्या गुल खिलाता है।
अब तेरा क्या होगा कालिया?
सनी लियोनी अपने फैंस को लुभाने के लिए क्या नया कर सकती हैं? कुछ हॉट सीन, कुछ किसिंग सीन और क्या, थोड़ा सा डांस जो सनी ने बॉलीवुड से सीखा है।
ग्लैमर इंडस्ट्री में सक्सेस का शॉर्टकट, शॉर्ट स्कर्ट।
जो नहीं सीख पाई है वो है एक्टिंग। अब उनकी नई फिल्म एक पहली लीला ज्यादा दूर नहीं जल्दी ही रिलीज होने वाली है, तो इसमें नया क्या होगा सनी?
एक पहली लीला has 9 huge amazing songs on top of everything that you've seen Sunny do. You're also going to get to see me do things I've never done before and avatars that you've never seen ever.
9 गाने और नया अवतार, ऐसा क्या करने वाली हैं आप?
लीला नाम है हमारा, लीला।
अब बात हो रही है अवतार की, तो आप राखी सावंत के भी कई अवतार देख चुके होंगे। जहाँ तक बात है उनके बयानात की, तो वो मुंह खोलने से पहले सोचती कहाँ है, और अगर बात अंग्रेजी में करें तो उन्हें वैसे भी मालूम नहीं होता कि उन्होंने जो कहा है उसका मतलब है क्या। तो हुआ यूँ कि आजकल उनकी नज़र है अनुष्का शर्मा के दोस्त विराट कोहली पर, और वो उनसे इश्क का दावा भी कर चुकी हैं। अब सुनिए कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और विराट कोहली की कामयाबी की अपील उन्होंने किस भोंडे अंदाज में की।
ओनली विराट को ये कहना चाहती हूं कि हाय विराट डार्लिंग, आई एम योर्स एंड यू आर ओनली माइन, एंड आई वांट टू से दैट विराट यू हैव टू प्ले वेरी वेल। आई वांट वर्ल्ड कप, यू ब्रिंग वर्ल्ड कप फॉर मी एंड आई ब्रिंग माईसेल्फ फॉर यू गाइस।
अब आपको पता लगा कि टीम इंडिया घबराकर वर्ल्ड कप क्यों छोड़ आई, और इल्जाम आ रहा है बेचारी अनुष्का शर्मा पर, जिनके दिफा में इंडस्ट्री के लोग ट्विटर पर मैदान में उतर आए हैं। अक्सर लोग अपनी सालगिरह कुछ इस तरह मनाते हैं।
Happy birthday to you, happy birthday to you.
लेकिन अगर सालगिरह इमरान हाशमी की हो तो कैसा धमाल होगा। इन्हें लवर बॉय कहें, बैड बॉय या फिर सीरियल किसर, ये बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हो रहे हैं 36 साल के। इमरान हाशमी का नाम सुनते ही लोगों का जहन कुछ और सोचने लगता है। भाई सही भी है, अब बॉलीवुड में किस तो हर हीरो करता है। लेकिन मिस्टर हाशमी इस फील्ड के गुरु हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
तुम मुझे किस बनने की कोशिश कर रहा?
ये तो मेरी स्पेशलिटी।
भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा।
उनकी स्पेशलिटी ये है कि ये गायब होकर भी अपनी हीरोइन का पीछा नहीं छोड़ते, जिसकी मिसाल उनकी आने वाली फिल्म मिस्टर एक्स है।
मैं मरा नहीं।
कोई वजह है जिसके लिए मैं अभी जिंदा हूँ। मैं वो मिस्टर एक्स हूँ जो कानून तोड़कर इंसाफ करेगा।
एक बात बताइए हाशमी साहब, आप अपनी इस इमेज से बोर नहीं हुए? क्या कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं कभी?
देखिए, हर इमेज और हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में एक फेज आता है। मैं मानता हूँ हमारी इंडस्ट्री में एक 10 साल का फेज होता है, उसके बाद ऑडियंस आपको एक इमेज भी देखती है। आपको बहुत जरूरी है उस इमेज को बदल कर आप री इन्वेंट करें। तो अभी री इन्वेंशन के फेज में हूँ मैं। अभी अगली चीज जो होगी आपको शायद 2-3 साल के बाद पता चलेगी। होपफुली उसमें टाइप कास्ट नहीं होगा मैं।
जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना।
हाशमी साहब की एक और खूबी है जो किसी और में नहीं, ये बैड बॉय बनकर भी आखिर में हीरोइन को ले उड़ते हैं। फुटपाथ से लेकर राजा नटवर लाल तक अपनी ज्यादातर फिल्मों में वो गलत काम करने वाले हीरो ही बने। अब ये उनकी पसंद है या फिर उन्हें ऐसे ही रोल ऑफर होते हैं?
देखिए, मैं जब फिल्म करता हूँ तो वो ड्रीम कैरेक्टर हो जाता है मेरा। मेरा कोई ऐसा कोई फिक्स रोल नहीं है दिमाग में कि मैं ये पोर्ट्रे करना चाहता हूँ या एक जॉनर की फिल्म करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा इसे एक साइंस फिक्शन फिल्म करनी थी जो मैं एक्चुअली कर रहा हूँ अभी। मिस्टर एक्स एक साइंस फिक्शन फिल्म है, एक आदमी गायब हो जाता है, तो उसके बारे में।
तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा।
बॉलीवुड में दूसरे हीरो जहां एक्टिंग के साथ साथ डांस करके भी अपने फैंस का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, वहीं इमरान बगैर डांस किए ही अपनी खास जगह बना चुके हैं। उनकी फिल्मों का म्यूजिक भी जबरदस्त हिट होता है और साथ ही उनकी परफॉर्मेंस। उनके सारे गाने हिमेश रेशमिया ही गाते हैं और उनकी आवाज़ इमरान पर खूब जचती है। हाल ही में इमरान की कई फिल्में फ्लॉप रही जिनमें घन चक्कर एक थी, डायन और राजा नटवर लाल वगैरह। तो क्या इमरान का मोराल डाउन नहीं हुआ?
देखो, मैं आई कैन गो ऑन ऑन अबाउट इट कि फिल्म किस वजह से चलती है नहीं चलती है। घन चक्कर में एक एंड का था, क्लाइमैक्स का थोड़ा ज्यादा ही रेडिकल एंड था फिल्म में। म्यूजिक थोड़ा हमारा वाटर डाउन था। नटवर लाल में भी म्यूजिक शायद लोगों में एक तरह से हिट नहीं कर पाया। मार्केटिंग भी ठीक तरह से हो नहीं पाई। एंड थोड़ा सेरेब्रल हो गया, थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो गया एंड। कभी कभी फिल्म चलती है, नहीं चलती है, इसको आप पकड़ के नहीं चल सकते हो।
जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।
हाशमी साहब, आपकी फिल्में तो लुढ़की हैं, लेकिन साथ ही आपकी हीरोइनों का भी कोई अता पता नहीं चलता जो आपके साथ आती हैं। अब चाहे वो जन्नत फिल्म की सोनाली चौहान हो, नेहा शर्मा हो, रास की ईशा गुप्ता या फिर राजा नटवर लाल की मिस मलिक, लिस्ट खासी लंबी है।
फिरता रहूं, दर बदर मिलता नहीं, तेरा निशान।
हालात जो भी हो, इमरान हाशमी अपने ही स्टाइल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप। अब मुझे दे इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बॉलीवुड राउंड अप पेश कर रही थी नुसरत जहां, जो फिल्मी सितारों की खबरों पर मबनी था। फिल्मी सितारों से जुड़ी एक खबर यह भी कि कतरीना कैफ, जो भारत की मारूफ अदाकारा हैं, अब उनका मोमी मुजस्मा यहाँ लंदन के आलमी शोहरत याफ्ता मैडम टसाओ के अजायब घर में लगाया जाएगा। वो पहली बॉलीवुड शख्सियत नहीं होंगी जिनका मुजस्मा यहाँ पर होगा। ये खबर आप bbcurdu.com पर पढ़ सकते हैं। लेकिन bbcurdu.com से जो खबर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि एप्पल कंपनी यानी आईफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स बनाने वाली एप्पल कंपनी के सरबराह टिम कुक ने ऐलान किया है कि वो मरने से पहले अपनी सारी दौलत सिर्फ भतीजे की फीस निकालकर खैराती इदारों के नाम कर देंगे। एप्पल के सरबराह टिम कुक के पास करीबन 80 करोड़ डॉलर हैं और उनकी सालाना तनख्वाह तकरीबन 10 करोड़ डॉलर है। بہت کچھ خیرات کرنے والے ہیں وہ. یہ خبر آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. آج سیربین کی ایڈیٹر تھیں مہاپارا صفدر, پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن, اور یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نیک رینڈل, جبکہ اسلام آباد میں اسرار الحق. جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے, اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے شمائل خان سے.
سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک کی جانب سے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فضائی بمباری کے بعد وہاں محصور پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے کی خصوصی پرواز کل روانہ ہوگی. نائجیریا میں آج صدارتی انتخاب کے موقع پر انتظامی تاخیر اور تشدد کے مختلف واقعات کے باوجود عوام کی ایک بڑی تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. شام کے جنگجو باغیوں نے دلیب شہر کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا ہے. مغرب افریقہ کے ملک لائبیریا کے حکام کا کہنا ہے کہ ایبولا سے متاثرہ آخری مریض بھی انتقال کر کیا ہے. کینیا کے صدر یوہورو کینیاتا نے اپنی کابینہ کے 4 سیکرٹریز اور دیگر 12 اعلی حکومتی اہلکاروں کو بدعنوانی کی تحقیقات میں تاخیر پر معطل کر دیا ہے, اور روس اور نیدرلینڈ کا کہنا ہے کہ وہ چین کے ترقیاتی بینک میں شامل ہوں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.